أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
چودہ سو چھبیس ہجری یا 1426 ہجرہ کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک مرتبہ پھر ایام عزا کے یہ 10 دن ہم اور آپ اس حسینی مشن میں اس انداز سے منا رہے ہیں کہ جیسا مجھ سے پہلے انگلش لیکچر میں بیان کیا جا رہا تھا کہ یہ 10 دن جن کا بنیادی مقصد یہ کہ اس 10 دن کے حوالے سے انسان ایک ایسا میسج لے کے جائے یا اپنے ایمان کی بیٹری کو اس طرح سے ریچارج کرا کے جائے کہ پھر باقی پورا سال یہ کربلا کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں اور کربلا کے حوالے سے موجودہ زمانے اور حالات کو دیکھتے ہوئے ایک گائیڈ لائن ہر وقت انسان کے سامنے رہے نشستن گفتن اور برخاستن عشرہ محرم کا یہ مقصد نہیں ہوتا اگرچہ خالی بیٹھ کر ذکر امام سننا بھی افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت لیکن مومن کی ذمہ داری یہ کہ وہ ذرا اس کے بعد ایک مرحلہ آگے بڑھے اور اس کے لیے اس ایام عظم میں قرآن کریم کی جن 2 آیتوں کی تلاوت کر کے یہ 13 مجالس کو مکمل کیا جائے گا جن میں سے ایک آیت سورہ آل عمران کی ہے اور دوسری آیت سورہ مائدہ کی وہ مشہور و معروف آیت جو غدیر کے حوالے سے ہر مومن جانتا ہے پہلے میں ان آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں پہلی آیت میں پروردگار اچھا دونوں آیتوں میں ایک ہی پیغام دیا جا رہا مگر پہلی آیت میں ذرا منفی انداز سے اور دوسری آیت میں مثبت انداز سے ارشاد ہو رہا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا جس کے لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ جو غیر اسلام کو فالو کرے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں تم یہ دیکھو گے کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں چاہے دنیاوی اعتبار سے یا پہلے مرحلے کے اندر تمہیں وہ بڑا کامیاب نظر آئے اور تم اپنے آپ کو احمق اور بیوقوف سمجھ رہے ہو کہ ہم تو اسلام کر رہے ہیں اور اسلام کا خیال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہر جگہ ہمارا نقصان ہو رہا ہر جگہ ہمیں کمیونٹی سے نکال باہر کیا جا رہا ہماری ہر بات پہ مذاق اڑایا جا رہا پبلک ہم سے الرجک ہو چکی لیکن قرآن یہ کہتا کہ غیر اسلام کے علاوہ جو کسی اور راستے کو فالو کر رہا یہ مت دیکھو کہ ابھی دنیاوی اعتبار سے بلکہ اس دنیا میں بھی 2 مرحلے پہلے مرحلے میں وہ کامیاب نظر آئے تو اس کو کامیابی نہ سمجھنا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا اور پھر میں واضح کر دوں اگرچہ آج پہلی مجلس میں اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہاں آخرت سے مطلب فقط وہ قیامت والی آخرت ہی نہیں ہے اسی دنیا کے اندر اگلے اسٹیج پہ جا کے پتا چلے گا کہ غیر اسلام کو فالو کرنے والے کا کیا نقصان ہے، اگرچہ ہم اس سال ان مجالس میں زمانے کے امام کا زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹاپک کچھ اور، لیکن بس ایک اشارہ کر دوں کہ اسی دنیا میں ایک مرحلہ وہ آنے والا کہ جو تمہیں ابھی کامیاب و کامران نظر آ رہا تم دیکھو گے کہ وہ کتنا بڑا نقصان اٹھا رہا. اور دوسری آیت غدیر خم کی آیت سورہ مائدہ، جس کے ترجمے کی ضرورت تو محسوس نہیں ہو رہی، لیکن چونکہ مجالس کے انداز میں یہ لازم ہے کہ ترجمہ کیا جائے، اس لیے ترجمہ بھی سن لی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تم پہ تمام کر دیا، اور اب تمہارے لیے اسلام کو رضیت لکم الاسلام دینا، اب اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا. اب جب اسلام میں غدیر شامل ہو گیا، جیسا کہ اس سے پہلے انگلش لیکچر میں میرے نوجوان ساتھی بتا رہے تھے کہ ولایت جو اسلام کی اہم ترین بنیاد ہے، باقی تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس اعلان ولایت پر ہے جو غدیر سے شروع ہوا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا، اب یہ اسلام تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار پایا. پہلی آیت میں اعلان ہوا جو غیر اسلام پہ چلے گا وہ نقصان اٹھائے گا، دوسری آیت میں اعلان ہوا اور جو اسلام پر عمل کرے گا وہ اللہ اس سے راضی ہوگا اور خوش ہوگا، بشرط یہ کہ وہ ایسے اسلام کو فالو کرے کہ جس میں غدیر شامل ہو. اور اب 28 رجب کے حوالے سے ایک جملہ سن لیجیے. پہلی مجلس چاند رات کی مجلس میں عموماً 28 رجب کے مصائب بیان ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی اسی روایت کی پابندی کروں گا، لیکن منزل مصائب سے پہلے آغاز مجلس میں ایک جملہ. امام مظلوم، جس وقت ظاہری اعتبار سے یہ خبر ملتی ہے، ورنہ امام ان تمام چیزوں کو ویسے ہی علم امامت سے جانتا، لیکن ظاہری اعتبار سے جب یہ خبر ملتی کہ حاکم شام اس دنیا سے رخصت ہوا، اور حاکم شام کی دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں نے یزید کو اپنا خلیفہ اور حکمران تسلیم کر لیا، گرچہ 8 سال سے باپ اس کوشش میں لگا تھا کہ اپنے بیٹے کی بیعت اپنی زندگی ہی میں اس طرح سے لے لی جائے کہ عالم اسلام میں پھر کوئی اس کی مخالفت کرنے والا یا ریزسٹ کرنے والا نہ ہو، لیکن جب یہ خبر ملی کہ باپ کے مرنے کے بعد، اس کا خوف ختم ہونے کے بعد بھی مسلمان اسی یزید کو اپنا خلیفہ اور حکمران تسلیم کر رہے ہیں، تو ایک جملہ امام سے منسوب کہ میں مظلوم آقا نے جیسے ہی یہ خبر ظاہری اعتبار سے پائی فوراً کہا علی الاسلام السلام، ایسے اسلام کو میرا الوداعی سلام ہو جس میں یزید جیسے کو حکمران بنا لیا جاتا. یہ 28 رجب کا جملہ. آئیے اب یہ جو 3 مختلف فرامین آپ کے سامنے پیش کیے گئے، 2 اللہ کے کلام کے اور 1 امام مظلوم کا، اس سے پہلے تو ہم ایک اصطلاح یا ٹرم آپ کے سامنے پیش کریں اور پھر اس کی روشنی میں بات کو شروع کیا جائے. پہلی آیت نے بتایا کہ 2 اسلام اس دنیا میں، ایک اسلام ایک غیر اسلام. اسلام وہ ہے جو اللہ کا بنایا ہوا، غیر اسلام وہ ہے جو بندوں کا بنایا ہوا. دوسری آیت نے یہ بتایا کہ ایک اسلام وہ ہے جو غدیری اسلام، اور 28 رجب کے میرے مولا کے سلام نے بتایا کہ ایک اسلام وہ ہے جو یزیدی اسلام ہے. تو ایک غدیری اسلام ہے جو سورہ مائدہ میں تذکرہ ہے رضیت لکم الاسلام دینا، اور ایک یزیدی اسلام ہے جس کے حوالے سے میرا مظلوم آقا کہتا ہے کہ ایسے اسلام کو تو میرا سلام. اور قرآن کا لفظ کہ اسلام اور غیر اسلام، دیکھنا یہ کہ غدیری اسلام کیا ہے اور یزیدی اسلام کیا ہے. وہ کون سا اسلام ہے جس کو اللہ نہ صرف یہ کہ پسندیدہ قرار دے رہا بلکہ اس پہ عمل کرنے والے کے لیے آخرت میں نجات اور آخرت میں کامیابی کا اعلان، اور وہ یزیدی اسلام کیا کہ جس اسلام کا نام سنتے ہی میرا مظلوم آقا کہتا ہے اسے میرا سلام، الوداعی سلام، یہ اسلام نہیں چاہیے. حسین جیسی شخصیت، اسلام لانے والے کی گود میں پروان چڑھنے والا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ علی الاسلام السلام، اس والے اسلام کو میرا الوداعی السلام. غدیری اسلام اور یزیدی اسلام کا فرق. اور بہت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ آج میں بات کو بہت زیادہ نہیں پھیلانا چاہتا ہوں، ایک جملہ اور عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر تمہید کے لیے معصوم کی ایک ایسی حدیث جس سے مسلسل استفادہ کیا جائے گا آنے والی مجالس میں. اور وہ جملہ یہ کہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف اور یہ دنیا کے مزاج کے خلاف کہ قیمتی چیز کی نقل نہ بنائی جائے. ہاں جو چیز بیکار ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں, پیتل کی کوئی نقل نہیں بناتا لیکن سونے کی نقل ضرور بنائی جاتی, اور وہ جو سونے کی نقل بنائی جائے گی وہ سونے کے نام سے ہی مارکیٹ میں لائی جائے گی, ورنہ تو کوئی فائدہ ہی نہ رہا اس نقل کو بنانے کا. جو غدیری اسلام جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام پہ عمل کرنے والا کامیاب اور غیر اسلام پہ عمل کرنے والا خسارے میں, تو جو حقیقی اسلام کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس غدیری اسلام ہے اور ان بیچاروں کو یہ پتہ بھی نہ چلے کہ شیطان کے مکر و فریب کے نتیجے میں جس جگہ پہ غدیری اسلام ہونا چاہیے وہاں پہ آہستہ آہستہ یزیدی اسلام چلا آ رہا. اس لیے کہ اصل اور نقل کو پہچاننے کے لیے جو بھی کسوٹی یا جو بھی معیار ہوتا اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اصلی چیز ہے اس کی خصوصیت کیا, کیا وہ اس والی چیز میں پائی جاتی ہے تو اس کو پیور گولڈ مانا جائے گا, اور اگر وہ خصوصیت نہیں پائی جاتی تو خالی اوپر کا رنگ و روپ دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ پیور گولڈ ہے یہ حماقت. اور بعض اوقات انسان بیچارے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور کس طرح سے اس کی قیمتی چیز اس سے چھین لی جاتی ہے خصوصیت کے ساتھ. اس آخری زمانے میں جس میں بار بار ہم کو یہ ڈرایا گیا کہ دجال سے خبردار رہنا, دجال سے ہوشیار رہنا, اور دجال کے حوالے سے میرا موضوع نہیں ہے دجال, لیکن چونکہ آج کا زمانہ دجالی تہذیب کا زمانہ, بار بار یہ کہا گیا کہ آج تک آدم سے لے کے آخری زمانے تک جتنے بھی دشمنان اسلام آئیں, جتنے بھی حق کے مخالف آئیں, جتنے بھی ظالم آئیں, ان سب میں اور دجال میں ایک بنیادی فرق ہوگا, اور وہ فرق یہ ہوگا کہ آدم سے لے کے آخری زمانے میں دجال کے ظاہر ہونے تک. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دجال کب ظاہر ہوگا, یہ ساری بحثیں بھی اس عشرہ محرم کا عنوان نہیں کہ دجال کسی آدمی کا نام یا دجال کسی سسٹم کا نام, صرف ایک بات عرض کرنا کہ آدم سے لے کے آخری زمانے میں دجال کے سامنے آنے تک جتنے بھی حق کے مخالف گزرے, جتنے بھی ظالم گزرے, جتنے بھی اسلام کو ختم کرنے والے گزرے, ان میں اور دجال میں ایک بنیادی فرق بتایا گیا کہ وہ آدم سے لے کے آخری زمانے تک کے جو ظالم, وہ ظالم بن کے آتے ہیں, اور وہ بظاہر چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی چھپانے کی کوشش کرے لیکن ان کے کرتوت, ان کا کردار, ان کے ایکشنز, ان کے اعمال, ان کا ظلم یہ بتا دینے کو کافی ہوتا ہے کہ یہ حق کے مخالف. دجال رنگ اور روپ بدل کے آئے گا, بھیس بدل کے آئے گا, میک اپ کر کے آئے گا, اور اپنے آپ کو اسلام کا ایسا وفادار ظاہر کرے گا اور مسلمانوں اور مومنوں کا ایسا ہمدرد ظاہر کرے گا کہ اچھے خاصے سمجھدار لوگ عقلوں پہ پردے پڑ جائیں گے اور وہ پہچان ہی نہ سکیں گے کہ یہ آنے والا دجال. بلکہ آخری زمانے کے حوالے سے ہی ہمارے سامنے دو کیریکٹر روایتوں میں آئیں, یعنی فرضی کیریکٹر نہیں, آخری زمانے کی یہ دو شخصیتیں, اور ان کا فرق اس جملے سے واضح کیا گیا کہ ایک کا نام ہوگا سفیان, وہ تلوار لے کے آئے گا. درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم من ارادنی بسوء فارد ومن کادنی فکد. آج شب جمعہ دعائے کمیل, نہ صرف یہ کہ آج آپ نے تلاوت کی ہوگی بلکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہ دعائے کمیل جو ہر شب جمعہ تلاوت کی جاتی, اس کے آخر کا یہ جو حصہ جس کو بعض علماء نے کہا کہ وہی جو آخری زمانے کی دو شخصیتیں ان کے حوالے سے ہر شب جمعہ یہ پیغام دیا جا رہا, یہی ترجمہ تو ہے کہ اے اللہ جو میرے خلاف برائی کا ارادہ کرے اس کی برائی کو اس پہ پلٹا دے, اور جو امن کادنی فقید اور جو مجھے دھوکہ اور فریب دینا چاہے, جو دجل اور مکاری سے کام لینا چاہے, جو چیٹنگ اور فراڈ کرنا چاہے, تو اے خدا اس کے فریب اور دھوکے میں اسی کو پھنسا دے. یہ جو ہر شب جمعہ کا پیغام دعائے کمیل کی شکل میں آپ کو یاد دلایا جاتا اور دعا کے بھی آخری حصے میں، تو وہ جو روایتوں اس ایک فرق کو واضح کرنے کے لیے کہ آدم سے لے کے آخری زمانے تک حق کے مخالف، اسلام کے دشمن، صاحبان ایمان کا خاتمہ کرنے والے، ایک تو ان کا ایک طریقہ، ایک پیٹرن سیٹ چلا رہا ہے آدم سے لے کے آخری زمانے تک، وہ ہے تلوار، وہ ہے گردنیں کاٹنا، وہ ہے خون بہانا، وہ ہے صاحبان ایمان پہ اتنے مظالم کرنا کہ وہ ہر آدمی ایسے شخص کو پہچان لے گا چاہے وہ کسی بھی شکل میں آئے، عزیز سے لے کے صدام تک. لیکن آخری زمانے یہ سارے ظالموں کی ناکامی کے بعد اب طریقہ بدلا جائے گا. یہ طریقہ ابتدائی اسلام میں بھی استعمال ہو چکا، گرچہ ممبر سے فلم کا حوالہ دینا اچھا نہیں، تہذیب ممبر اور آداب ممبر کے خلاف، لیکن چونکہ آج کی دنیا میں اتنی تیزی کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی شامل ہو چکی ہے کہ اب تھوڑا سا یہ انداز بدلنا پڑتا، ممبر سے بھی یہ حوالے آ جاتے ہیں. میں صرف فلم کا آخری حصہ جہاں پہ ابو سفیان اسلام کی ساری مخالفت کرنے کے بعد فتح مکہ کے موقع پہ ایک جملہ کہتا ہے کہ لیٹس جوائن دے، تو کہا گیا کہ ایک تو وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے ظالموں کا جو تلوار لے کے آتے ہیں، جو گردنیں کاٹنے آتے ہیں، جو خون بہانے آتے ہیں، جو گھروں کو آگ لگانے آتے ہیں، جو صاحبان ایمان کی بستیوں کو اجاڑنے آتے ہیں. وہ تو ایک سلسلہ ہے، ہر آدمی اس کو جانتا اور بڑی آسانی سے اس کو پہچان لیا جاتا. لیکن آخری زمانے کا جو ایک بڑا مسئلہ بن رہا، جو اس سے پہلے بہت ہی اسمال اسکیل پر تو آدم سے لے کے پیغمبر کے زمانے تک پیش آیا ہوگا، لیکن ایک لارج اسکیل پہ صرف آخری زمانے میں آئے گا، وہ ہے دجال. دجال جس کا کام ہی ہے دھوکہ، جس کا کام ہی ہے مکر، جس کا کام ہی ہے فریب. ومن کادنی فکر، بعض علماء نے کہا کہ پہلا جملہ سفیانی کے حوالے سے آخری زمانے کا ایک ایسا اینٹی اسلام اور اینٹی شیعہ جو کھلم کھلا یہ کہے گا کہ میرا تو کام ہی یہ ہے کہ جہاں جہاں آل محمد کے ماننے والے پائے جائیں ان کا خاتمہ کیا جائے. لیکن یہ تو وہی اسٹائل جو حضرت آدم کے زمانے سے ظالموں کا چلا رہا. لیکن وہ جو دجال ہوگا وہ ایسی بات نہیں کہے گا، ہمدرد بن کے آئے گا. خالی ہمدرد بن کے نہیں آئے گا بلکہ واقعا کچھ ایسے کام بھی کرے گا جو صاحبان ایمان کے فائدے میں جائیں گے، صاحبان ایمان خوش ہو جائیں گے، ان کو ایسے وقت میں آ کے مدد پہنچائے گا اور ہر جگہ پہ ان کی عظمت، ان کی تعریفیں، ان کے مسائل حل کرنے کا ارادہ. اور نہیں پتا ہوگا کہ اس نقاب کے پیچھے جو چھپا ہے یہ ہمارے دین اور ایمان کا اتنا ہی بڑا دشمن جتنا بڑا دشمن وہ سفیانی. تو دجال جو آخری زمانے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بننے والا، میں بہت ہی مبہم انداز میں ایک جملہ کہہ دوں، اور وہ یہ کہ اس وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے برادر محترم انگلش لیکچر میں ایک جملہ کہہ رہے کہ آج جہاں جا کے دیکھیے ظلم نظر آ رہا، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، جہاں بھی جائیے. لیکن بہت چھوٹی سی ایک بات غور تو کریں کہ عالم اسلام اور خصوصیت کے ساتھ عالم تشیع، اور وہ بھی خصوصیت کے ساتھ انقلاب ایران کے بعد، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے یہ سارے پرابلمز کریٹ کیے، جس نے دنیا کے ہر ہر علاقے میں صاحبان ایمان کے لیے زندہ رہنا مشکل بنا دیا، کیا کچھ ایسے دجل و فریب، مکر، فراڈ اور چیٹنگ والا پلاٹ نہیں بنایا گیا کہ آج وہی ہمارا سب سے بڑا نہ صرف یہ کہ ہمدرد بن کے آ رہا، بلکہ جہاں جہاں اسی نے ہمارے سارے مسائل شروع کیے تھے. میں بہت ہی مبہم سی یا مختصر سی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سپاہ صحابہ ہو یا لشکر جھنگوی یا سعودی عرب کے اندر وہابیت، ان سب کا بیج بونے والا، ان کی پلانٹنگ کرنے والا، ان کا آغاز کرنے والا کیا صرف 20 سال کے اندر اندر یا 25 سال کے اندر اندر اسی نے اپنی پلاننگ کو اس طرح چینج نہیں کیا کہ آج دنیا بھر میں جہاں پہ بہت ہی سمپل اور سادہ قسم کے مومنین رہتے ہیں، وہ اسی کے گن نہیں گا رہے، وہ اسی کی تعریفیں نہیں کر رہے، وہ اسی کو دیکھ کے زندہ باد کے نعرے نہیں لگا رہے ڈرائنگ روم ڈسکشنز کے اندر، کیا اکثر جگہ صاحبان ایمان یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہوگا دوسروں کے لیے برا، ہمارے لیے تو بہت ہی اچھا ہوا کہ جہاں جہاں پہ وہ پہنچا وہاں پہ ہمیں ایک لبریشن اور آزادی عطا کی، وہ ظلم کا، وہ جان مال اور اولاد کا خطرہ ختم کرتا چلا جا رہا. ارے یہ بھی تو دیکھو کہ یہ ساری چیزیں شروع کرنے والا کون تھا، یہ بھی تو دیکھو کہ اس سارے ظلم و ستم کی بنیاد رکھنے والا کون تھا، یہ بھی تو دیکھو کہ اس دنیا میں اس وہابیت کو لانے والا کون تھا، یہ بھی تو دیکھو کہ سپاہ صحابہ لشکر جھنگوی اور صدام کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا، سپورٹ کے لفظ بھی غلط ہے، یہ سب اسی کی پیداوار ہے، وہ کون تھا؟ دجال. اتنا ہمدرد بن کے آئے گا اور اس انداز سے صاحبان ایمان کی عملی مدد کرے گا کہ مومن بھی یہ بھول جائے گا، یہ فراموش کر دے گا کہ یہ ساری خرابی اسی کی لائی ہوئی. لیکن جب وہ ظالم بن کے آیا تھا، جو روایتوں کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ اس دفعہ میرا یہ موضوع ہے نہیں، جب وہ ظالم بن کے آیا تھا تب صاحبان ایمان کو نقصان نہ پہنچا سکا. کیونکہ تب اس نے کیا کیا؟ صاحبان ایمان کے مال لوٹے، ان کے لیے رزق کے ذریعے بند کرنے کی کوشش کی، ان کی آبادیوں کو اجاڑا، ان کی اولادوں کو قتل کیا، ان کا خون بہایا، بس اتنا ہی نقصان پہنچایا. لیکن جب وہ ہمدرد بن کے آیا اور ایسا ہمدرد بن کے آیا کہ پتا چلا کہ خود مومن اس کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگا رہا، تب وہ زیادہ خطرہ ثابت ہوا. گرچہ اس وقت اس نے ان کا مال نہیں لوٹا، اگرچہ اس وقت اس نے ان کی جان نہیں لی، اگرچہ اس دوسرے مرحلے میں اس نے ان کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اس مرحلے میں اس نے ان کے ایمان کا خاتمہ کر دیا. ان بیچاروں کو پتا بھی نہ چل سکا. تو یہ دجال جو آخری زمانے کے مومن کے لیے سب سے بڑا خطرہ، اتنا بڑا خطرہ کہ دنیا بھر کے سارے ظالم ایک طرف کھڑا کر دیجئے، وہ مومن کے لیے اتنا خطرہ نہیں کہ ہماری 1400 سالہ تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ جب کبھی ہمارا خون بہایا گیا ہے ہم اور طاقتور ہو گئے، جب کبھی ہمارے گھروں کو آگ لگائی گئی ہم اور طاقتور ہو گئے، جب کبھی ہمیں اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت پہ مجبور کیا گیا ہم اور طاقتور ہو گئے. لیکن دجال کا طریقہ بالکل مختلف ہے. وہ ظلم کرتا ہوا نہیں آئے گا، وہ اس انداز سے پیار اور محبت کی باتیں کرے گا، خالی باتیں نہیں کرے گا، عملی مدد بھی کرے گا کہ اچھے خاصے سمجھدار اور علم رکھنے والے اس کی باتوں میں آ کر بہکتے چلے جائیں گے، ان بیچاروں کو پتا بھی نہ چلے گا. معلوم ہوا کہ ان کا گھر سلامت، معلوم ہوا کہ ان کی اولاد نہ صرف یہ کہ اچھی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہے، اب تو بڑی بڑی فورن کی ڈگریاں ان کے پاس آ چکی، پتا چلا کہ ان کا اپنا لائف اسٹینڈرڈ بہت زیادہ بلند ہو گیا. لیکن ایک بار پلٹ کے دیکھو کہ وہ ایمان جو 25 سال یا 30 سال پہلے اس وقت محفوظ تھا جب تمہاری گردن کٹ رہی، کیا ابھی بھی محفوظ ہے یا آہستہ آہستہ دیکھیے، ایک دم سے تو کنورجن نہیں ہوگا کہ مومن پتا چلا کہ کافر ہو گیا، لیکن آہستہ آہستہ کیا اس میں کوئی تبدیلی، کیا اس میں کوئی کمی، کیا اس میں کوئی خرابی تو نظر نہیں آ رہی؟ اگر نظر آ رہی تو سمجھ لو کہ تم دجال کے فریب میں پھنستے چلے جا رہے ہو. لیکن دجال بہت ہو گیا، وہ آج کا موضوع نہیں. بات صرف یہ تھی کہ غدیری اسلام یزیدی اسلام میں کس طرح سے بدلا کرتا اور مومن بیچارے کو پتا بھی نہیں چلتا، وہ آرام اور اطمینان کے ساتھ بیٹھا. تو یہ غدیری اسلام یزیدی اسلام میں کیسے بدلے گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی. لیکن تمہید کے لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا ایک ایسا فرمان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس فرمان کا جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ حصہ، وہ تو کئی معصومین کے کلام میں آیا، پیغمبر کے خطبات میں بھی ہے، نہج البلاغہ کے آخر میں، مولا کے کلمات القصار میں بھی، لیکن وہ صرف ایک چیز. لیکن یہ چھٹے امام کی تفسیری حدیث اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس تفسیری حدیث میں کئی اشارے ایسے مل رہے ہیں جو ہمیں یہ بتا رہے کہ غدیری اسلام یزیدی اسلام میں کیسے بدلا کرتا، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ کہاں پہ غدیری اسلام ہے اور کہاں پہ یزیدی اسلام. گرچہ دونوں کو اسلام ہی کہا جائے گا اور ایک عام آدمی دونوں کا فرق بھی محسوس نہیں کر پائے گا. یہ حدیث جو اس سے پہلے میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے، لیکن حسینی مشن پہلی مرتبہ مجھے یہ اشرہ پڑھنے کا موقع مل رہا، تو یہاں کے لیے تو یہ نئی حدیث. وہ حدیث جس کے مختلف ٹکڑے، یہ ایک حدیث ہے جس میں 10 باتیں آئیں، اس کے مختلف ٹکڑے مختلف حدیثوں میں آئیں، اس سارے کے سارے 10 صرف ایک ہی حدیث میں ہیں جو میرے آقا اور مولا کے حوالے سے اس طرح بیان کی گئی کہ فرماتی کہ جو آخری زمانہ آئے گا، اور واہ ہو ہمارے شیعوں پر جب وہ یہ آخری زمانہ پائیں گے. یہ جملہ میں نے دوران مجلس بھی عرض کیا کہ ظالموں کا دور شیعت کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہوتا، اور زیادہ شیعت طاقتور ہوتی، یہ دجال کا دور زیادہ خطرناک ہوتا. یا تلوار کے ذریعے ہمیں ہمارے ایمان سے ہٹانا چاہتا ہے وہ ناکام ہوتا. جو ایسا سسٹم بنا دیتا ہے کہ پیار و محبت سے باتیں کر رہا اور آہستہ آہستہ ہمارا ایمان لیتا جا رہا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا, اور یہ صرف آخری زمانے میں ہو سکے. وایو ہمارے شیعوں کی حالت پر آخری زمانے میں. فرزند رسول وہ آخری زمانہ کسے کہتے؟ جب سننے والوں نے چھٹے امام کے پہلے دو جملے سنے تو فوراً سوال کر دیا, فرزند رسول وہ آخری زمانہ کسے کہتے؟ فرمایا آخری زمانہ وہ کہ جس کے اندر ہمارے شیعوں کی 10 حالت ہو جائے. اب جیسا میں نے کہا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک آخری زمانہ کہ ہر معصوم کے کلام میں اس کا ذکر آیا, لیکن خاص اس حدیث کی تلاوت کی وجہ وہ دوران حدیث ہی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ آخری زمانے میں ہمارے شیعوں میں 10 تبدیلی آ جائیں. شراب کثرت کے ساتھ پی جانے لگے گی. دیکھیے معصوم تو سوائے 14 کے اور کبھی کوئی نہیں گزرا. کچھ شخصیتیں محفوظ عن الخطا, یہ میں بات کر رہا ہوں پیغمبر سے لے کے آج تک, تو گناہ تو ہمیشہ ہوئے, لیکن آخری زمانے میں گناہ کرنے کا بھی ایک طریقہ مومن ایجاد کرے گا, اور یہ خود ایجاد نہیں کرے گا. وہی دجالی تہذیب, وہی دجالی طریقہ, وہی اس کے ذہن میں کوئی فیڈ بیک کرنے والا. آخری زمانے میں ہمارے شیعہ بھی شراب میں ملوث ہو جائیں گے, لیکن ایک فرق کے ساتھ. اور وہ فرق یہ کہ جب شراب پی جائے گی تو پہلے اسے حلال کیا جائے گا, حرام سمجھ کے پینا اس کا مزہ کچھ اور, اور اسے حلال کر کے پینا اس کا مزہ کچھ اور ہوا کرتا. پہلے اسے حلال کیا جائے گا. اب یہاں پہ ذرا سا روایت میں اختلاف. ایک روایت میں ہے کہ اسے دوا کے نام پہ حلال کیا جائے گا, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اسے مشروب کے نام پر یا ڈرنک کے نام پہ حلال کیا جائے گا. انگریزی میں تو غالباً شراب پینے کو بھی شراب پینا نہیں کہتے, ڈرنکنگ کہتے ہیں. تو کہاں, جیسے نئے آدمی جب سعودی عرب میں حج اور عمرے پہ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا. اس کثرت کے ساتھ اسے ہر چیز پہ شراب لکھا ہوا نظر آتا. اورنج جوس ہے تو اس پہ شراب لکھا ہوا, کوئی اور اس قسم کا مشروب ہے اس پہ شراب لکھا ہوا. کہ عربی میں تو شراب کہتے ہی شربت یا ہر ڈرنک کو, لیکن آخری زمانے میں ہمارے چاہنے والے اور ہمارے ماننے والے, نقل بالمعنی کر رہا ہوں, شراب کثرت کے ساتھ پیئیں گے لیکن پہلے اسے حلال کریں گے, اور آخری زمانے میں ہمارے چاہنے والے اور ہمارے ماننے والے رشوت کے لین دین میں ملوث ہو جائیں گے. لیکن رشوت بھی ہر دور میں لی گئی ہے اور دی گئی ہے, پہلے اسے بھی حلال کریں گے, اور ہدیے کے نام پر یا تحفے کے نام پہ حلال کریں گے. جیسے ہمارے پاکستان میں ایک لفظ مشہور ہے کہ جی یہ میں آپ کو رشوت نہیں دے رہا ہوں, یہ تو بچوں کی مٹھائی کے لیے. غرض یہ کہ اصطلاح ٹرم کوئی بھی ہو لیکن پہلے اسے حلال کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اسے استعمال کیا جائے گا. اور آخری زمانے میں ہمارے شیعہ سود کے لین دین میں بہت زیادہ انوالو ہو جائیں گے, لیکن سود کو حرام سمجھ کے نہیں. سورہ بقرہ کے اندر جو سود کے حوالے سے آیت آئی ہے وہ اتنی سخت کہ اس آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد تو کوئی سود کے مسئلے میں ملوث ہو ہی نہیں سکتا. بینکنگ کا سود سود ہے کہ نہیں, یہ تو آپ اپنے مرضی سے پوچھئے. اور اس کا تعلق بھی, میرے اس جملے کا تعلق بھی اس حدیث کی نویں بات سے. ابھی تو تیسری بات ہے, ایک نویں بات بھی. فرمایا کہ سود, میں بات کو پھیلا نہیں رہا ہوں اس لیے کہ یہ حدیث میں نے بہت زیادہ تلاوت کی ہے, لندن میں بھی کئی جگہ پڑھی. کہا تیسری چیز سود, سود کے لین دین میں ہمارے شیعوں کا حصہ بھی بڑھ جائے گا, لیکن حرام سمجھ کے نہیں, پہلے اسے حلال کریں گے نفع یا منافع کے نام پر. کہ جی جیسے ہم نے مکان خریدا اور اسے کرائے پہ دے دیا, تو اتنے ہی پیسے کو بجائے مکان خرید کے کرائے پہ دینے کے ڈائریکٹ ہم نے کیش کسی کو کرائے پہ دے دیا, یہ تو اس کا کرایہ آتا, یہ تو اس کا رینٹ آتا ہے, یہ تو اس کا نفع آتا. امام فرما رہے, میرا موضوع یہ نہیں, یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی اس لیے دو جملے کہے. امام فرما رہے کہ آخری زمانے میں ہمارے شیعہ بھی سود کے لین دین میں ملوث ہو جائیں گے, مگر سود کو سود سمجھ کے نہیں, پہلے اسے حلال کیا جائے گا. اور آخری زمانے میں ہمارے شیعہ بھی گانے بجانے میں بہت زیادہ لگ جائیں گے, جو ہمیشہ سے یزیدیت کا طریقہ کار. اگر بہت ہی واضح فرق غدیری اسلام اور یزیدی اسلام میں کیا جائے تو شاید وہ یہ بھی کیا جا سکتا کہ یزیدی اسلام کا آغاز بھی گانے پہ ہوتا اور اختتام بھی گانے پہ ہوتا. لیکن آخری زمانے میں غدیری اسلام کو ماننے والوں کے گھروں میں یزیدی اسلام کی کم از کم یہ ایک چیز تو نظر آنے لگے گی. البتہ گانے کو حرام حرام سمجھ کے نہیں، پہلے اسے بھی حلال کریں گے، اور حلال کریں گے اسے تفریح کے نام پر. پھر میں یہاں عرض کر دوں کہ کچھ قسموں کی میوزک ایسی ہے جسے بعض مراجعوں نے جائز قرار دیا. وہ جائیے گا نوی بات پر، وہ جو مرجے کا فتوا ہے میں اس کی بات نہیں کروں، اس فتوے کے دائرے میں جو چیز حرام ہے اسی کی بات کی جا رہی. شراب شربت کے نام پر، اور سود نفے کے نام پر، اور رشوت تحفے کے نام پر، اور گانا بجانا میوزک ڈسکو ڈانس یہ سب تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر جب حلال کی جائے. سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے فرزند رسول، وہ آخری زمانہ کہتے کسے کہ جس زمانے کو یاد کر کے آپ اپنے شیعوں پہ افسوس کر رہے ہیں، کہ وائے ہو ان شیعوں پر جو آخری زمانے کو پائیں گے. امام نے فرمایا جس میں چار باتیں تو یہ آ جائیں، پانچویں اور چھٹی بات یہ الگ حدیث میں بھی ہے اور اس حدیث کا حصہ بھی. فرمایا پانچویں بات، اور جب ان کا مال ان کا خدا بن کے رہ جائے اور ان کی عورتیں ان کا قبلہ بن کے رہ جائے. پانچویں اور چھٹی بات، دونوں چیزیں تفصیل چاہتی ہیں لیکن آج تمہیدی مجلس میں نہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ آگے چل. جب مال تمہارا الہ ہو، اموال ہو یا دنانیر ہو، الہ ہو، جب ان کا خدا ان کا مال ہوگا. مختصر سی بات، اللہ وہ ہے کہ انسان ہر کام اللہ کے قربت کے لیے کرتا، ہر نماز کا آغاز قربتن اللہ سے ہوتا، نماز سے پہلے وضو جب کیا جاتا ہے قربتن اللہ سے ہوتا، جب خیال اللہ کی قربت کا نہ ہو بلکہ مال کی قربت کا ہو، وہ آخری زمانہ. اور جب عورتیں تمہارا قبلہ بن جائے. امام کے کلام میں دس باتیں، ایک گیارہویں بات میں عرض کروں گا، اس کے اندر اس چھٹی بات کی ایک اور اینگل سے وضاحت آئے گی، لیکن ایک عام پہلو سے، جب عورتیں تمہارا قبلہ ہو جائے. یہ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان جو اچھا کام کرتا ہے اس کی ڈائریکشن میں کرتا، پہلے یہ ڈھونڈ لیتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ وہ ہے کس طرف، اس کے بعد پھر وہ عمل کیا جائے گا. جب ہر کام کے کرنے سے پہلے عورت سے اجازت لینا، اس کی پرمیشن حاصل کرنا، اس کا پرمٹ حاصل کرنا مومن کی بھی پہچان بن کے رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ یہ وہ آخری زمانہ آپ خود محسوس کر رہے ہیں، اور آپ میں سے بعض لوگ بغیر کسی تشریح کے بھی اس کا مزہ لے رہے ہیں، تو آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ تشریح طلب بات تو ہے لیکن آج کے لیے نہیں. ہاں، اس کے بعد دیکھیے ساتویں اور آٹھویں بات، جس کے لیے میں نے یہ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ عرض کرتے ہوئے پیش کی کہ یہ ساتویں اور آٹھویں بات نہج البلاغہ میں الگ سے بھی آئی، پھر بھی میں نے یہ حدیث اس لیے پڑھی کہ اس کی باقی باتیں اسی کی وضاحت میں آگے چل کے کام آئیں گی. اور امام فرماتے ہیں آخری زمانے کی پہچان یہ کہ ولا یبقى من القرآن الا رسمه ولا یبقى من الاسلام الا اسمه. اور آخری زمانے کی ساتویں اور آٹھویں بات کہ قرآن میں سے کچھ باقی نہ رہے گا، بس جو کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن ہے وہی نظر آئے گا، اسی کو لوگ قرآن سمجھیں گے. یہی قرآن ہے جو کاغذ پہ لکھا ہوا، حقیقی قرآن، قرآن ناطق، معصوم کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہر مومن اپنی جگہ ایک موبائل قرآن یا چلتا پھرتا قرآن ہونا چاہیے. قرآن کو پڑھ لو اور مومن کو دیکھ لو، دونوں میں کہیں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب قرآن فقط کاغذ پہ لکھا ہوا نظر آئے اور کسی مومن کی عملی زندگی یا پریکٹیکل لائف میں نہ ہو، سمجھ لینا یہ آخری زمانہ. ولا یبقى من الاسلام الا اسم. اور جب اسلام خالی نام کی حد تک تو نظر آ جائے، صرف نام، اسلام کا نام تو ہے معاشرے میں لیکن خود اسلام کہاں، ڈھونڈنے سے بھی کسی کے پاس اسلام نظر نہیں آ رہا، نہ کسی مومن کی زندگی میں، نہ کسی مومن کے گھر میں، نہ کسی مومن کی فیملی میں، نہ کسی مومن کے ماحول میں. دیکھیں غیروں کے پاس اگر اسلام نہیں تو اس میں تو کوئی تعجب نہیں، ان کے پاس پہلے کب تھا جو آج ہم جا کے اسلام کو ڈھونڈیں. اسلام پہلے بھی صاحب ایمان کے پاس تھا اور آج بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے، اس لیے کہ کربلا کا سب سے قیمتی تحفہ جو ایک مومن کو ملا ہے وہ اسلام کا تحفظ، جس اسلام کو بچانے کے لیے امام مظلوم نے اپنی جان کو قربان کیا، اس کی تو مومن حفاظت کرے گا. لیکن آخری زمانے کی پہچان یہ، ولا یبقى من الاسلام الا اسمه، کہ اسلام صرف نام کا نظر آئے گا. جو نام کا اسلام ہے اسے کہتے ہیں یزیدی اسلام، اور جو حقیقی اسلام ہے اسے کہتے ہیں غدیری اسلام. تو آخری زمانے میں، اب میں شروع کی بات تو دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ اس عشرے کے لیے جو میرا موضوع، اس کی وجہ یہ بنی کہ آخری زمانے میں یہ خطرہ سب سے زیادہ بڑھ جائے گا، کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس غدیر والا اسلام ہے، اور پتا چلا کہ نہیں، غلط فہمی میں، بھول پنے میں، معصومیت میں، لیک آف نالج کی وجہ سے غدیری اسلام جس گھر میں ہونا چاہیے آہستہ آہستہ یزیدی اسلام آ رہا، جبکہ چھٹے امام سے لے کر گیارہویں تک اور ان سے پہلے پیغمبر اسلام تک ہر معصوم نے یہ خبردار کیا. یہ والا جملہ تقریباً ہر معصوم کے کلام میں کہ آخری زمانے میں ولا یبقی من الاسلام الا اسمہ، صرف اسلام کا نام ہی باقی رہ جائے گا. اب آئیے نویں اور دسویں بات، حدیث مکمل بھی ہو، اور یہ آٹھویں بات کہ اسلام خالی نام کا ہوگا. تو آخر کس چیز کو امام نام کا اسلام کہہ رہے ہیں؟ وہ باقی جو باتیں اس حدیث میں آئیں گے، نو باتیں، وہ اس کو واضح کر رہی کہ خالی نام کا اسلام کیا ہوتا. نوی بات فرماتے ہیں آخری زمانے کے حالات، جس زمانے کو یاد کر کے میرے چھٹے امام کو کہنا پڑا کہ وائے ہو اس زمانے کے شیعوں پر، یعنی افسوس کیسا بدترین زمانہ ان کو مل رہا، کیسا مشکلات والا زمانہ مل رہا. اس کی نوی بات، خالی شراب ہو، سود ہو، گانا بجانا ہو، اور رشوت، اور عورتوں کو قبلہ بنانا، اور اپنی زندگی کا ٹارگٹ ہی پیسے کو رکھنا، خالی اس کو امام نہیں بیان کر رہے، نوی بات فرماتے ہیں. اور آخری زمانے میں، آخری زمانے میں میری امت کے علماء اتنے زیادہ کمزور بنا دیے جائیں گے. یہ لفظ کمزور بھی شاید صحیح لفظ نہیں، شاید صحیح ترجمہ نہیں. آخری زمانے میں میری امت کے علماء کی حالت ہوگی کہ کاش کاش، اور یہ والی حدیث الگ سے بھی پیغمبر کے کلام میں آئی، کاش اس زمانے کے علماء اپنے آپ کو بے وقوف یا احمق ظاہر کرنے لگے تاکہ ان کی جان اور ان کی عزت بچ جائے. یہ مقصد نہیں ہے کہ ایسا کر لیں. پیغمبر بیان فرما رہے، چھٹا امام واضح کر رہا کہ آخری زمانے میں صاحبان ایمان کے درمیان ان کی سب سے بڑی ہابی یا مشغلہ ہوگا علماء کا شکار کرنا، علماء پر اعتراض کرنا، علماء کو کنڈیم کرنا. جو صحیح عالم ہوں گے انہیں اتنا کمزور بنا دیا جائے گا کہ چھٹے امام کی حدیث میں تو اتنا ہی لفظ ہے، پیغمبر کی جو حدیث ہے اس کے اندر زیادہ تفصیل. کاش یہ علماء اپنے آپ کو احمق اور بے وقوف قرار دیں تاکہ ان کی جان اور ان کی عزت بچ جائے، یعنی صحیح بات کہنا. عام عالم کی بات ہو رہی، کجا یہ کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی جو مراجع تک کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، نہ مرجع کی اہمیت کو جانے، نہ اس کے فتوے کے پیچھے اس کی محنتوں کو سمجھیں، نہ اسلام کو جانے. اب جیسا کہ میں نے شروع میں ہی عرض کر دیا کہ آج تمہید چل رہی، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ اپنے موقع پہ آئیں گی. کہا کہ جس زمانے میں ہماری امت کے علماء، ویسے تاریخ تشیع بہلول دانا کا تذکرہ تو آتا کہ اپنے زمانے کے اہم ترین عالم، لیکن حالات ایسے تھے کہ انہیں اپنے آپ کو مجنون اور پاگل ظاہر کرنا پڑا، لیکن اس پر پھر بھی صبر آ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہارون کے مظالم کی وجہ سے تھا. لیکن وہاں تو صبر نہیں آتا ہے نا، کہ جہاں اپنے ہی چاہنے والے، اپنے ہی ماننے والے، امام ہی کا کلمہ پڑھنے والے، اور امام کے نائبین کے لیے ایسے حالات بنا دیں کہ امام فرمائے کہ یہ اپنے آپ کو احمق یا مجنون یا بے وقوف ظاہر کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر. امام یہ نہیں فرما رہے کہ لوگ ایسا کریں، ہمیں اور آپ کو بتا رہے کہ آخری زمانے کا حالات، آخری زمانے کے حالات عالم دشمنی اور مرجع دشمنی اور مخالفت پہ مبنی ہوں گے. اور دسویں بات مرجع جو ہے وہ ایک طرح سے اس رسی کا کام کرتا ہے، جیسے جھاڑو جو پاکستان اور ہندوستان میں ہوتی، اس کے تنکوں کو جوڑا ہوا ہے، اس رسی نے وہ کھلی اور یہ سارے تنکے بکھر گئے. تو نوی بات کا الٹیمیٹ ریزلٹ دسویں بات نکل رہا، اور امام فرماتے کہ آخری زمانے میں جو دسویں اور آخری بات اس حدیث میں آئی، ویسے تو اگر آپ مجھ سے پوچھی تو 10,000 سے زیادہ نشانیاں آخری زمانے کے بارے میں بیان کی گئی، لیکن اس حدیث کی آخری بات امام فرماتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا یہ لفظ میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا، امام نے یہ نہیں کہا کہ نتیجہ کیا ہوگا. امام فرماتے ہیں نوی بات، ہمارے چاہنے والے ہماری امت کے علماء کے دشمن ہو جائیں گے، ان کی جان، ان کی عزت، ان کے مال، ہر چیز کے درپے ہوں گے. اور آخری بات یہ کہ ہمارے چاہنے والے ہی آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے. اس سے پہلے ہمیشہ دو کیمپ تھے، حزب اللہ، حزب الشیطان، امام کے ماننے والے، امام کے مخالفین. لیکن آخری زمانے میں خود امام کے چاہنے والے، خود امام کے ماننے والے ہمارے شیعہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے لیکن لفظ مخالف کو بھی پھر امام نے اور زیادہ واضح کیا، کہا کہ اتنے مخالف ہوں گے کہ ایک دوسرے کے چہرے پر تھوکنے کو عبادت سمجھے گی. ایک تو ہوتی ہے مخالفت، علمی مخالفت، ایک ہوتی ہے وہ مخالفت جو کہا جاتا کہ جہاں دو برتن ہوتے ہیں ٹکراتے ضرور. نہیں، یہ مخالفت اس منزل پہ پہنچ جائے گی کہ ایک مومن ایک کافر کو برداشت کرنے کو تو تیار ہوگا، ایک منافق کو برداشت کرنے کو تو تیار ہوگا، ایک غیر مسلم کو برداشت کرنے کو تو تیار ہوگا، لیکن اپنا مومن بھائی اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. اگر اسے موقع ملے تو دوسرے مومن کے چہرے پر اس لیے تھوکے گا کہ وہ سمجھے گا کہ میں بالکل صحیح کام کر رہا ہوں، میں ایک عبادت کا کام انجام دے رہا ہوں. یہ مومن کوئی تھوڑی ہے، یہ تو بدترین دشمن ہے اہل بیت. اور یہ لفظ بھی یہ جو اس حدیث میں 10 باتیں آئیں ان میں سے تقریباً ہر بات الگ الگ کر کے بھی دوسری حدیثوں میں آئی ہے جہاں زیادہ وضاحت. اب یہ آخری چیز جس کے بارے میں نے ہی اپنی طرف سے کہہ دیا کہ شاید یہ نوی بات کا نتیجہ کہ جب عالم اور مرجع کی مخالفت ایک طریقہ کار بن گیا تو وہ ہے شیعت کو جوڑنے والا غیبت کے زمانے میں. جب اسی چیز کو درمیان سے اٹھا دیا گیا تو پھر یہی ہوگا کہ ہر آدمی اپنی رائے دے گا جس کے نتیجے میں جو اس کی رائے سے اختلاف کرے گا وہ مسئلہ کفر اور ایمان کا مسئلہ بن جائے گا، اس کے چہرے پہ تھوکنے کو عبادت سمجھے گا. بلکہ ایک اور معصوم کی حدیث میں تفصیل کہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگائے جائیں گے. غیر مسلم کیسا کافر ہے اس پر غور کرنے کا کسی کے پاس وقت نہیں. دجال کس طرح سے ہمارے ایمان کو چرا کے لے جا رہا وہ کسی کا مسئلہ نہیں، لیکن فلاں مومن اس نے ایسی بات کہہ دی اب یہ کافر ہے. ایک دوسرے کے خلاف جب ہمارے شیعہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے کو عبادت سمجھنے لگے، سمجھنا یہ ہے وہ آخری زمانہ، جو بدترین زمانہ. وائے ہو ان شیعوں پر جنہیں یہ زمانہ ملا. اگرچہ ایک اور حدیث میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ بڑے خوش قسمت ہیں وہ شیعہ جنہیں یہ زمانہ ملے اور وہ اس سے اپنے ایمان کو بچا کر پھر زمانے کے امام کے ساتھی بن جائیں، لیکن وہ میرے اس سال کی مجالس کا ٹاپک نہیں. تو حدیث جہاں پہ مکمل اس میں اصل چیز تو صرف ایک جملہ تھا کہ ولا یبقى من الاسلام الا اسمه، آخری زمانے میں اسلام خالی نام کا رہ جائے گا. ہر آدمی اپنے آپ کو مسلم کہے گا لیکن اس کے بعد اس میں جھانک کر دیکھو تو اسلام نظر نہ، اس کے گھر میں جھانک کے دیکھو تو اسلام نظر نہ، اس کی پریکٹیکل لائف میں جھانک کے دیکھو تو اسلام نظر نہ آئے. اور اسلام نظر نہ آئے تو اپنی جگہ دوسرے مومن کو کافر قرار دینا، اس پہ لعنت کرنا، اس کی توہین کرنا، اسے سمجھا جائے کہ یہ اصلی ایمان. امام فرماتے ہیں کہ یہ آخری زمانے میں عالم کی مخالفت کی نتیجے میں شیعہ خود آپس میں ٹکرا کے رہ گئے اور یہ سب سے بہتر اور آسان شکار بن گیا دجال کے لیے. لیکن اس کا حل بھی بتایا، اس کا سلوشن بھی بتایا، اور وہ انشاءاللہ آج سے بات شروع ہوگی. آپ کو تو معلوم ہے میرا انداز بیان بالکل سیدھا سادہ ہوتا، دعوت دینے سے پہلے انتظامیہ کو پتا تھا کہ میں کیا پڑھوں گا، اور تقریباً آج جو مجمع آیا یہ پہلی جو مجلس ہوتی ہے تمہیدی اس کو بھی یہ پتا ہے کہ میں کیا پڑھتا ہوں. ہاں اس کے بعد جو مجمع آئے گا وہ ہو سکتا ہے کہ بے خیالی میں یا دھوکے میں یا غلط فہمی میں آ جائے، تو ان کے سامنے تو میں کل سے وضاحت کروں گا، آپ کے سامنے میں اپنی مجلس کی کسی وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا. صرف ایک بات کہ یہاں پر اس کا ایک حل بھی بتایا. جو چھٹی بات آئی تھی، جو میں نے کہا تھا کہ 11ویں بات میں بڑھاؤں گا، چھٹی بات یہ آئی تھی کہ آخری زمانے میں عورتیں قبلہ بن جائیں گی. لیکن ایک عجیب بات یہ کہ جو زہر ہے وہی تریاق بھی بن رہا. کبھی ایسا بھی ہوتا، جیسے لقمان حکیم کا مشہور واقعہ کہ جب کسی کے غلام سے آقا نے کہا کہ آج جانور ذبح کیا ہے، مہمان آئے ہیں، تم اس بکری کے گوشت کا بہترین حصہ پکا کے لاؤ، تو ہر ایک کو معلوم ہے مشہور کہانی، پتا چلا زبان پکا کے لے آئے. اور آقا نے ایک مرتبہ گھبرا کے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اس بکری کے جسم میں سے جو بہترین گوشت ہے وہ پکا کے لاؤ، کہا اس سے بہترین گوشت کیا ہو سکتا. تو اب آقا غصے میں تو آ گیا لیکن لقمان نے جو دلیلیں دی، اسی سے عبادت کی جاتی ہے، اسی سے کلمہ پڑھا جاتا ہے، اسی سے مومنین کے اختلاف دور کیے جاتے ہیں، اسی سے ذکر خدا کیا جاتا، کہا بدترین چیز پکا کے لاؤ. تو اگلے دن بھی زبان کو پکا کے لیا، اور آقا نے کہا یہ کیا ہی تو کل تم پکا کے لائے، کہا یہی سب سے بدترین شے بھی، اسی سے جھوٹ بولا جاتا، اسی سے غیبت کی جاتی، اسی سے توہین کی جاتی، اسی سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا، تو کبھی ایسا ہوتا. اور یہاں بھی یہ چھٹی چیز عورت قبلہ. مگر گیارہویں چیز جو میں بڑھا رہا ہوں کہ یہ جتنے مسائل ہیں خاص طور پر اس کا خلاصہ اگر ایک جملے میں کر دوں کہ آخری زمانے میں جو دجال کی تہذیب ہوگی، یہ جتنے مسائل ہیں اس کے پیدا کردہ، اس کا حل، اس کا سلوشن، اس کا علاج یا اس سے پروٹیکشن کا طریقہ بھی یہی چھٹی چیز، یہی چھٹی چیز. اور یہ کربلا کا ایک انتہائی اہم پیغام. کبھی آپ نے اس مسئلے پہ غور کیا؟ آج میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ غدیر کی آیت. کیسی اہم آیت کہ خود برادران اہل سنت سے اس روایت کو لکھتے ہیں. یہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک یہودی آ کے کہتا کہ اگر ایسی کوئی آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن قرار دیتے اور مرتے دم تک کبھی اس دن کو فراموش نہ کرتے. جس دن الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل، جس دن رضیت لکم الاسلام کی آیت نازل، جو میں نے شروع میں تفصیل بتا دی. اور نہ صرف یہ کہ اس کا پیغام ایسا کہ بھائی آج اسلام کو اللہ نے پسندیدہ دین قرار دیا، آج اسلام کو مکمل کیا. اس آیت کا میسج ایسا ہے کہ مسلمان کو یہ آیت کبھی نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ جن حالات میں یہ آیت نازل ہو وہ حالات بھی ایسے تھے کہ مسلمان کو یہ آیت کبھی نہیں بھولنی چاہیے. حالات کیا تھے؟ پورے قرآن میں ایک طرح سے یہ کہیے کہ ممبر پہ بیٹھ کے میں چیلنج کر رہا ہوں، جو میری عادت نہیں، لیکن اس حوالے سے میں مجبور ہوں یہ جملہ کہنے پر. پورے قرآن میں اگر 6200 کچھ آیتیں، یا جو عوام میں مشہور ہے کہ 6666 آیتیں، تو کوئی آیت ایسی نہیں جس آیت کو اتنے وٹنس اور گواہ ملے جتنے گواہ یوم اکملت لکم دینکم کی آیت کو ملے. جب یہ آیت نازل ہوئی 120,000 کا مجمع تھا. کم از کم پیغمبر کی 63 سالہ زندگی میں کوئی ایسا موقع اور واقعہ نہیں کہ اتنے سارے گواہ اس واقعے کو دیکھنے والے. آج کسی مسلمان سے جا کے کہیے کہ بھائی ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ بدر کی جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ حیرت زدہ ہو کر کہے گا کہ تم سورج کا انکار کر رہے ہو، طے شدہ بات ہے جنگ بدر ہو. اس کے گواہ کتنے تھے؟ 313 مسلمان تھے، جن میں سے بھی بیچارے 10-12 تو اس میں شہید ہو گئے. احد کی لڑائی، خندق کی لڑائی، خیبر کی لڑائی، پیغمبر نے اعلان رسالت کیا، کتنے لوگ سننے والے تھے؟ پیغمبر کی زندگی کا کوئی واقعہ آپ لے لیں جس کو تمام عالم اسلام آنکھیں بند کر کے یقین کی منزل پہ مان رہا، ان میں کسی میں بھی اتنے لوگ موجود نہیں تھے جتنے غدیر کے میدان میں تھے. 120,000 صحابی، اتنا بڑا مجمع نہ بدر میں تھا، نہ احد میں تھا، نہ اعلان رسالت میں تھا، نہ شب ہجرت میں تھا، نہ مدینہ آمد کے موقع پہ تھا، نہ فتح مکہ پہ تھا. لیکن آج مسلمان کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ غدیر کا واقعہ ہے. اور وہ جو انتہائی متعصب دشمنان اہل بیت، ان کو چھوڑیے، جو خوش عقیدہ، جو جان بوجھ کر اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں، ایک عام مسلمان، اس کو بھی نہیں پتا کہ غدیر کا واقعہ ہے کہ نہیں. مولا کائنات کے فضائل کو ماننے والا بھی، علی کی عظمتوں کو تسلیم کرنے والا بھی مسلمان، غدیر کے واقعے کے بارے میں اس کو ریفرنس اور حوالے دینا پڑتے ہیں، تب بھی اس کو یقین نہیں آتا. اتنا بڑا واقعہ. اور اب آئیے، جو میں ہمیشہ یہاں پہ ایک دوسری مثال دیتا ہوں، اور دنیا کے اعتبار سے اور لاجک اور کامن سینس کے اعتبار سے جس واقعے کو لوگوں کی میموری سے فوراً نکل جانا چاہیے تھا، وہ کربلا کا واقعہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کا واقعہ ایسا تھا کہ ایک جنگل، ایک ویرانے، ایک بیابان میں پیش آئے، کوئی شہر نہیں، کوئی گاؤں نہیں، کوئی بستی نہیں، اور جنگل بھی ایسا کہ جہاں پہ ایک طرف امام مظلوم کا لشکر، اس میں سوائے میرے چوتھے امام کے اور کچھ بچوں کے سارے مرد شہید کر دیے گئے، اور سامنے جو ہے وہ دشمن ہی. اور اس کے بعد شروع کے تھوڑے سے عرصے کو چھوڑ کر جتنے 1400 سال سے ظالم گزرے، اس واقعے کو چھپانے، مٹانے، بدلنے، بلکہ اس کا انکار کرنے پہ تلے بیٹھے. حکومت کی طاقت بھی استعمال ہوئی کہ کربلا کا واقعہ کوئی واقعہ نہیں تھا، دولت بھی استعمال کی گئی ممبر بھی استعمال کیے گئے، کتابیں بھی لکھی گئیں، راویان حدیث کو بھی اس میں انوالو کیا گیا. غرض یہ کہ پروپیگنڈے کی مشینری کے جتنے بھی اجزاء وہ سارے کے سارے استعمال کیے گئے کربلا کو چھپانے اور مٹانے پر. 100 سال پہلے دہلی سے مرزا حیرت دہلوی نے یہ اعلان کیا، اور 30 سال پہلے پاکستان میں شاہ بلی الدین اور اس کے بعد سپاہ صحابہ نے یہ اعلان کیا، اور ڈاکٹر اسرار احمد وہ سب مٹ گئے. اور ان میں سے اکثر نے تو بعد میں کہا کہ نہیں بھائی وہ ہماری طرف سے غلط اسٹیٹمنٹ منسوب کر دیا گیا تھا، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے. 1400 سال کی تاریخ، اور کربلا کا واقعہ اتنا مشہور ہے کہ بچہ بچہ جانتا، جسے عالم اسلام کا کوئی واقعہ نہیں پتا اس کو بھی پتا ہے کربلا کا واقعہ پیش آیا. اب کتنی عجیب بات، بالکل یہاں پہ کامن سینس اور لاجک کے سارے اصول الٹے ہو گئے. غدیر کا واقعہ جو پوری پیغمبر کی سیرت کا مشہور ترین واقعہ ہونا چاہیے، اتنے گواہ کسی واقعے کو نہ ملے، وہ کسی کو نہیں معلوم، اور جس واقعے کا کوئی ویٹنس ہے ہی نہیں، اور سارا پروپیگنڈا 1400 سال سے اس کے خلاف ہو رہا. ہندوستان اور پاکستان کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں رہنے والے بھی جانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا. آخر اتنا بڑا فرق یہ لاجک میں کیسے ہو گیا؟ تو جو چھٹی بات اس حدیث میں آئی اس کو میں 11ویں بات اپنی طرف سے بنا رہا ہوں، اور وہ یہی کہ میں نے بہت اسٹڈی کیا ان دونوں واقعات اور اس پوائنٹ کے اوپر کہ آخر مشہور ترین واقعہ گمنام کیسے رہ گئے، اور ظاہری اعتبار سے گمنام ترین واقعہ اتنا فیمس کیسے ہو گئے. تو ایک بہت ہی نمایاں فرق مجھے ایک نظر آ رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ غدیر کے فیور میں سارے فیکٹرز تھے. پیغمبر اسلام اعلان کر رہے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہو رہی، 120,000 آئی ویٹنس، اور وہ آئی ویٹنس ایسے بھی نہیں کہ خالی ان کو ایک تقریر سنا دی گئی. دیکھیے مجمع بیٹھا، ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے حقیقت بھی ہو لیکن نہیں نہیں آج کے دن تو نہیں، بیٹھا بیٹھے سن رہے ہیں لیکن ان کو ہر چیز یاد نہیں رہے گی. کئی لوگ تو اپنی دن کی نیند بھی پوری کر رہے ہوں گے، بعد میں کہیں گے ہم ثواب کے لیے بیٹھے تو تھے لیکن یہ پتہ نہیں مولانا نے کیا کہا، اور یا یہ کہ بھائی وہ اتنی دیر کے لیے ہمارا ذہن ادھر سے ادھر چلا گیا. یہ پوسیبل ہے، بات ہے، ممکن ہے. غدیر میں تو ایسا بھی نہیں، ہاں کم از کم ایک صاحب تو جاگ رہے غدیر میں یقیناً. ایک صاحب میں نے اس لیے کہا کہ جو نعرے کا جواب آیا وہ ویسا جواب نہیں تھا کہ جیسا ہونا چاہیے تھا. اب سنیے کہ تقریر اگر ہو تو اس میں کہا جا سکتا ہے، ہو بھی جاتا. میں اپنی بھی بات کروں کہ ایک آدھ لمحے کے لیے ذہن کہیں چلا گیا، غدیر میں تو ایسا بھی نہیں، ایک ایک آدمی کو الگ الگ بلا کر اس کو بیعت پہ مجبور کیا گیا اور اس نے بیعت کی. یعنی اگر تھوڑا بہت بھولنے کا امکان تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ باقی ساری باتیں جو علماء جشن غدیر میں بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر نے حالات بھی ایسے بنا دی، قافلے کو روکا گیا، آگے والوں کو بلایا گیا، پیچھے والوں کا انتظار کیا گیا، پالانے شتر کا ممبر تیار کیا گیا، 3 دن تک بیعت کروائی گئی، یہ ساری چیز. مگر غدیر کو سارے کے سارے وہ فیوریبل فیکٹرز ملے، اور کربلا کے اندر بظاہر کوئی چیز بھی فیور میں نہیں، مگر ایک بہت نمایاں فرق ہمیں نظر آ رہا، غدیر کو سب کچھ ملا مگر غدیر کو کوئی زینب نہ ملی، اور کربلا میں بظاہر کربلا کے واقعے کو پھیلانے والا کوئی نہ تھا لیکن کربلا کو ایک زینب مل گئی جو اپنے لٹے ہوئے قافلے کو لے کے جہاں جہاں گئی، چاہے ہاتھ بندھے ہو، چاہے سر پہ چادر نہ ہو، چاہے زینب تو زینب، زینب کے چھوٹے بچے بھی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور اتنے پیاسے ہوں کہ زندان شام میں زینب کو بیٹھ کے نماز شب پڑھنا پڑی، لیکن کربلا کا پیغام زینب نے ہر ہر منزل پہ پہنچایا. غدیر ہر چیز فیور میں جا رہی ہے کوئی زینب نہ ملی، کربلا کوئی چیز فیور میں نہیں جا رہی لیکن کربلا کو ایک زینب مل گئی، ایک زینب جس نے قیامت تک. اب یہ اکثر آپ یہ جملہ علماء سے بھی سنتے ہیں اور شاعروں کے کلام میں بھی ہے کہ اگر اسلام کو حسین نے بچایا تو حسین کو زینب نے بچایا، وہ اسی چیز کی تشریح. اور یہی وجہ کہ 28 رجب کو جب میرا مظلوم آقا مدینے سے رخصت ہو رہا تھا تو جتنے لوگوں کو بھی اس کی خبر ملی اور وہ زیادہ تر خاندان ہی کے افراد سب نے یہ جملہ تو ضرور کہا کہ آقا آپ جا رہے ہیں، آپ امام وقت ہیں، آپ امام زمانہ اور مصلحت دین کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، جائیے تشریف لے جائیے. کچھ نے جن کا رشتہ بڑا تھا یا جن کی عمر زیادہ تھی اتنا ضرور کہا کہ آقا جا تو رہے ہیں لیکن عراق کی سرزمین کا رخ نہ کیجیے، یہ بڑی غدار اور بے وفا زمین، نہ آپ کے بابا کا ساتھ دیا نہ آپ کے بھائی کا ساتھ دیا. لیکن یہ کہا ہو کہ یہ نہ کہا ہو، یہ ہر ایک نے کہا کہ آقا اپنے ساتھ عورتوں کو لے کے نہ جائیے. یہ سفر جو بظاہر اتنا مشکل لگ رہا، مردوں کے لیے بھی اس کی مشکلات برداشت کرنا مشکل، یہ عورتیں خاندان اہل بیت کی عورتیں گھر میں بیٹھنے والی سیدانیاں، لیکن آقا نے ہر ایک کو یہ ایک ہی جواب دے کے خاموش کیا، جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. گویا یہ کہہ رہے کہ بھائی میرے تو سارے مشن کی کامیابی کا دار و مدار انہی عورتوں اور انہی زینب کبریٰ پر. زینب نے خود احتجاج کیا، لیکن میرا آقا 28 رجب کو مدینے سے رخصت کے وقت ہی سیدانیوں کو اپنے ساتھ لے جا کے یہ بتا رہا، یہ دیکھو غدیر اور کربلا کا فرق بھی محسوس کرنا. چھٹی چیز تھی عورتیں قبلہ نہ بننے پائیں، اور آج کی مجلس کی آخری چیز ہے کہ ہاں اگر زینب کبریٰ کی سیرت پہ چلنے والی عورتیں، وہ تو اتنا اہم ہے، اتنا اہم ان کا رول کہ اگر یہ توہین کربلا نہ ہو تو یہ کہہ دیا جائے کہ اگر زینب نہ ہوتی تو شاید آج کربلا کا ذکر بھی کوئی نہ کرتا، کم از کم ہم جو اس صفحہ ازا پہ آ کے بیٹھے. یہ صفحہ ازا زینب نے بچھائی، حسین نے تو نہیں بچھائی، زینب کی بچھائی بھی صفحہ ازا، اتنا اہم حصہ، اور اس کی مزید تشریح بعد میں آئے گی. لیکن یہی بڑے کوشچن مارک اور سوال بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور اسی پہ آج کے مجلس اختتام کو پہنچے، اور وہ یہ کہ جب حسین نے سب کو منع کر دیا نہیں یہ بیویاں میرے ساتھ جائیں گی، تو اب پورا گھرانہ سفر کی تیاری کر رہا. مرد تو خیر پہلے دن سے ہی تیاری میں تھے، حسین کا اتنا جب سخت اور واضح جواب آ گیا تو اب یہ ساری عورتیں بھی چل رہی ہیں اور یہ بچے بھی چل رہے ہیں، اور بڑے خوشی کے عالم میں. ابو جو میں نے کہا تھا کوشچن مارک، ایسے موقع پہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا. ایک کتاب نہضت الحسین، اس میں یہ روایت میں نے دیکھی اور وہاں سے آپ تک پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب ایک سوال، ایک مسئلہ، اور وہ یہ کہ جب حسین ان سب کو لے جا رہے ہیں اپنے مشن کی کامیابی کے لیے، تو پھر ایک کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیے اگر سیدانیاں نہ جاتی تو فاطمہ صغرا کو اتنا احساس نہیں ہوتا، یا اگر بچے نہ جاتے، یا اگر کچھ جاتے کچھ نہ جاتے. اب ایک سوال بھی تو اپنے ذہن میں لے کے آئیے کہ حسین کا سارا قافلہ چلنے کی تیاری کر رہا، اور عین اس موقع پہ میرے آقا کا اعلان ہو رہا کہ سب چلیں گے میں اپنی صغرا کو نہیں لے جا سکتا ہوں، صغرا مدینے میں اکیلے ٹھہرے گی، خاندان کے کچھ بزرگ خواتین ہیں اور بس. آپ میں سے جو صاحب اولاد ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک شخص کی کئی اولادیں، کچھ کو ایک چیز دے اور کچھ کو نہ دے تو جنہیں نہیں دیا گیا ان کو اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا. مثلا 6 ہیں، 3 کو دیا 3 کو نہ دیا، لیکن اگر سب کو ایک چیز دو فقط ایک کے لیے اعلان کر دو اس کو نہیں ملے گی. ذرا سوچئے بچے کے ذہن سے، اب اسے کتنا زیادہ فیل ہو رہا ہوگا کہ میرا بابا سب کو یہ چیز دے رہا خالی مجھے روک رہا. اگر حسین اپنی ایک آدھ اور بیٹی کو بھی چھوڑ دیتے، لیکن صرف صغرا کے لیے اعلان ہے، صغرا نہیں جائے گی باقی سب جائیں گے. اچھا ہم بھی کبھی پریشان کہ آخر آقا اس کی وجہ کیا، کبھی دل نے کہا کہ شاید صغرا کی بیماری سبب بنی، مگر بیمار تو میرا چوتھا امام سید الساجدین بھی تھا، اور غشی والا بیمار تھا، صغرا کی طبیعت تو خاصی بہتر تھی، ایک بیمار جا سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں جا سکتا. اور کبھی میرے دل میں یہ خیال آیا شاید اس لیے کہ صغرا لڑکی، اور یہ اتنا مشکل جہاد ہے بچیاں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ دوسری بچیاں فاطمہ کبرا جا رہی ہیں، سکینہ جا رہی ہے، جب دوسری بچیاں جا سکتی ہیں تو یہ تیسری کیوں نہیں جا سکتی؟ کبھی دل میں خیال آیا شاید کم سنی، بہت کم سن، لیکن جب دو ہفتے کا علی اصغر جا سکتا ہے تو صغرا اصغر سے زیادہ کم سن تو نہیں ہے؟ جب ہم اور آپ پریشان ہیں تو صغرا کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہوگی؟ بابا سب کو لے جا رہا، مجھے کیوں نہیں لے جا رہا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ نہضت الحسین کتاب میں یہ روایت ملی، اور وہ یہ کہ حسین 28 رجب ایک مرتبہ سیدانیوں اور خاندان کی خواتین سے کہتے کہ جاؤ اور میری صغرا کو خدا حافظ کہہ کے آ جاؤ، صغرا نہیں چلے گی، اس لیے کوئی صغرا کے پاس ٹھہرے نہیں، کوئی صغرا سے بات نہ کرے، جاؤ اور خدا حافظ کہہ کے آ جاؤ۔ حسین کو ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ صغرا کسی بیوی سے بات چیت شروع کریں اور سفارش لے کے آ جائیں، حسین اس موقع پہ صغرا کے لیے سفارش قبول نہیں کریں گے۔ وہاں صغرا نے بھی یہی سوچا تھا کہ بابا سے کہنے کی ہمت تو نہیں، لیکن یہ جو بیوی آئیں گی ان سے کہوں گی میری سفارش ہی بن جائے۔ لیکن ہر بیوی آتی اور ایک مرتبہ آئی، صغرا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی خدا حافظ، تو جلدی سے چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ صغرا کچھ کہیں وہ بیوی خدا حافظ کہہ کے جا چکی، لیکن آخر میں صغرا نے دیکھا میری مہربان پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبرا میرے حجرے میں آئی، تو صغرا کو معلوم تھا اگر میری پھوپھی واپس چلی گئی تو پھر اور کوئی نہیں بچا جو میری سفارش کرے۔ ابھی زینب نے سر پہ ہاتھ بھی نہ رکھا تھا کہ تڑپ کے بھتیجی نے پھوپھی کا دامن تھاما، پھوپھی اماں آج تک میں نے آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی ہے، آج آپ کی بیمار بھتیجی سوالی بن کے آئی ہے، بابا سے سفارش کر دے، مجھے یہاں چھوڑ کے نہ جائیں، اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ زینب شریکت الحسین ہے نا، تو ایک مرتبہ اپنی ذمہ داری نبھائی، کہا صغرا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، چند دنوں کی بات ہے، ہمارا قافلہ جا رہا ہے، ہم واپس اسی مدینے میں آئیں گے۔ ننی بچی کی اس وقت حالت یہ ہے کہ گھبرا کے کہتی ہے پھوپھی اماں میں آپ کے بارے میں نہیں کہتی، مجھے پتا ہے کہ آپ آئیں گی، میں تو اپنے بابا کے لیے پریشان ہوں۔ ایک بار زینب گھبرا گئی، صغرا یہ تو نے کیا کہہ دیا، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ کہا پھوپھی اماں کل رات کو میرا دل گھبرا رہا تھا، سارے گھر والے تو سو رہے تھے، میں ایک بار حجرے سے صحن میں آئی تو ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا صحن کی پچھلی دیوار کے ساتھ کوئی سیاہ پوش اور نقاب پوش بیوی بیٹھی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، میں سمجھ گئی یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہیں جو میرے بابا کا ماتم کر رہی ہیں۔ زینب نے ماں کا نام سنا، اب تو زینب بھی ضبط نہ کر سکی، آ صغرا میں تیری سفارش کرتی ہوں، ایک بار لے کے چلی، حسین کے حجرے میں داخل ہوئی، حسین نے یہ منظر دیکھا، گھبرا کے کہا زینب اگر صغرا کی سفارش لے کے آ رہی ہو تو صغرا کے بارے میں کچھ نہ کہنا، میں صغرا کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ بس ایک بار، اب زینب کو بھی حیرت ہوئی، بھیا آخر میری بچی نے کیا قصور کیا ہے کہ سب کو لے جایا جا رہا اور صغرا کو نہیں لے جا رہے؟ بڑا عجیب جواب دیا، کہا زینب قصور کا مسئلہ نہیں ہے، تجھے تو پتا ہے نا کربلا کے بعد کیا ہونا ہے، کوفے میں جانا ہے، شام میں جانا ہے، بازاروں میں جانا ہے، درباروں میں جانا ہے، میں اپنی ہر بیٹی کی بے پردگی برداشت کر سکتا ہوں، اپنی صغرا کی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے آقا وہ کس لیے؟ میرا آقا جواب دے گا، اس لیے کہ میری باقی بیٹیاں یا میرے نانا کی شبیہ ہیں یا میرے بابا کی تصویر ہیں، لیکن میری صغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے۔ ارے حسین کیسے برداشت کرے کہ شبیہ فاطمہ زہرا بے مکنہ چادر کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں بلوائے عام میں اور نامحرموں کے سامنے لے جائی؟
الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔
پروردگارا میرے مظلوم آقا کے ان مصائب کا واسطہ اور میری مظلومہ شہزادی فاطمہ صغرا کے اس امتحان کا واسطہ، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں، خصوصاً جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں آئیں، انہیں ہر آفت ہر مصیبت ہر پریشانی سے محفوظ فرما اور غم حسین کے سوا ہمیں کوئی غم نہ دے۔ پروردگارا تجھے واسطہ کربلا کی ان شہادتوں کا، کہ آج شب جمعہ بھی ہے، ہمارے تمام مرحومین خصوصاً حاضرین مجلس و بانیان مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کو جوار شہداء کربلا سے ملحق فرما. پروردگارہ صف عزا پر بیٹھ کر جن مومنین اور مومنات نے آنسو بہائے ان کے ان آنسوؤں کا واسطہ ان کی جتنی حاجتیں اور دلی مقاصد ہیں ان سب کو پورا فرما. پروردگارہ جہاد کربلا کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار مصروف جہاد ہے ان کو کامیاب و کامران فرما. اور پروردگارہ کربلا کے ظالموں کے سنجام کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں دشمنان اہل بیت ان کو نیست و نابود فرما. اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے وارث آل محمد فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.
یا حسین
یا حسین,
یا حسین.